الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ انعام کی آیت 151 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے, اور یہ بڑا ایک خوبصورت گریز تھا جس سے بات شروع کی ہے کہ تم جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہو اور جن پر بحثیں کر رہے ہو اور جن پر حرام حلال کے فتوے دے رہے ہو, ان میں تو اصل بات واضح کر دی لیکن اہمیت ان کی نہیں ہے, اصل اہمیت ان چیزوں کی ہے. اور ان میں سے پہلے شرک کے بارے میں بتایا کہ اس کے قریب مت جاؤ, اس کے بعد دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. اس میں ہم نے قرآن مجید کے ایک اسلوب کو بھی سمجھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے بیان میں ایجاز پیدا کر دیتا ہے, یعنی باتیں کچھ مثبت ہیں کچھ منفی ہیں لیکن ان کو ایک ہی فعل کے تحت رکھ دیا ہے اور اس سے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ پوری بات کا لوگ خود اندازہ کر لیں. اسی ذیل میں اب ایک منفی بات یہ زیر بحث تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ, یعنی مفلسی کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرو. اس پہ میں بیان کا نوٹ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی اس سنگ دلانہ رسم کی طرف اشارہ ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے. یعنی اسباب تو دوسرے بھی ہو جاتے تھے بعض اوقات, لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عورت کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ کیا کریں گے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود ہمارے اپنے معاشرے کی نفسیات میں یہ چیز کسی حد تک داخل ہے, یعنی بیٹی ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ایک بوجھ ہے جو ہم پر ڈال دیا گیا. اگر آپ ہمارے پرانے دیہاتی معاشرے میں جائیں اور وہاں لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے. اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب دیکھیے اس کی شادی کرنی ہوگی, اس کے لیے بر ڈھونڈنا ہوگا, یعنی اس کو ایک ہفتہ خان سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر توجہ دلائی کہ بچیوں کو پالنا, ان کی تربیت کرنا, ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا, یہ کتنی بڑی نیکی ہے, کتنا بڑا خیر کا کام ہے, کیونکہ انسانی نفسیات اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کم کام قائم رہتی ہے. یہ انسان کی مجبوری ہے, یعنی وہ چونکہ اپنے اندر کچھ خواہشات کچھ مفادات لے کے آیا ہے, آرام طلب ہے, آرام کی جبلت ہے انسان کے اندر, وہ آسانی کے ساتھ کسی مشقت کو قبول نہیں کرتا. اس کے دائیات جتنے کچھ بھی موجود ہوں کوشش کرتا ہے کہ گریز اور فرار کے راستے نکال لے, لیکن دنیا بھر ابتلاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان امتحانوں سے چاہتا ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ گزریں, اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کے گزریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے کی روایات کے تحت فی الواقع بچی بوجھ بن جاتی ہو, یہ سوسائٹی ہے نا, وہ پیدا کر دے گی ایسے مسائل, تو اس میں بھی ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہو گئی, یہ اللہ کی نعمت تمہیں مل گئی, اس کے بعد تم نے خیال کیا کہ اچھا اب یہ کمانے والی تو ہے نہیں. یعنی اگر لڑکا ہوتا تو چلیے 8-10 سال کی عمر میں جا کے بکریاں چرانا شروع کر دیتا, کچھ جا کے کچھ سودا سلف خرید لاتا, کچھ نہ کچھ کرتا, تو یہ کیا کرے گی؟ یعنی اس کو تو کھلانا پلانا ہی پڑے گا, کچھ زیورات بنا کے دینے پڑیں گے, کچھ شادی کا اہتمام کرنا پڑے گا, بر ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس نفسیات میں بعض اوقات وہ بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, یعنی یہ آخری درجے کی شکاوت تھی. اور اب کی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی عام چیز تھی کہ ہر آدمی یہ کر رہا تھا, یعنی گاہے گاہے اس طرح کے حادثے ہو جاتے تھے. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایسا مت کرو, جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے. فرمایا ہے کہ انہیں قتل نہ کرو, تم ان کے رازق نہیں ہو, ان کا رزق تو درکنار, تم اپنا رزق بھی خدا ہی سے پاتے ہو, تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ پوری محنت کے ساتھ رزق کے اسباب پیدا کرو، اس کے بعد یہ خدا کا کام ہے کہ وہ ان اسباب سے تمہارے لیے کیا ثمرات اور نتائج پیدا کرتا ہے. یعنی جس وقت کوئی بچہ وجود میں آ گیا، یہاں بچے کے وجود میں آنے سے پہلے کی صورتحال مذکوری نہیں. اس سے جن لوگوں نے ضبط ولادت کے خلاف استدلال کیا ہے، انہوں نے بالکل غلط استدلال کیا ہے، وہ بے بنیاد بات ہے. جب آپ بچے کی پیدائش کا فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اگر ایک عورت کو لا رہے ہیں اور آپ پر اخراجات کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کا تحمل کر سکیں گے؟ آپ ایک اچھا گھر بنا سکیں گے؟ تو جس طرح شادی سے پہلے صحت کو دیکھنا ضروری ہے، معاش کو دیکھنا ضروری ہے، حالات کو دیکھنا ضروری ہے، اسی طرح بچے کی پیدائش سے پہلے بھی. تو میں نے مقامات میں جہاں اپنی کتاب میں ضبط ولادت پر لکھا ہے، تو وہاں یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں بحث ہے جائز اور ناجائز کی. اصل بحث یہ ہے کہ یہ واجب ہے، لازم ہے آپ کے اوپر. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو اس طرح کے معاملات میں استعمال نہیں کریں گے اور بے سوچے سمجھے اقدام کریں گے، وہاں آپ کے پاس ہے اقدام، آپ کے ذریعے سے اولاد نے پیدا ہونا ہے، تو بے سوچے سمجھے اقدام کریں گے، نہ اپنے حالات کا جائزہ لیں گے، نہ بیوی کی صحت دیکھیں گے، نہ تعلیم تربیت کے مواقع کا اندازہ کریں گے. اور یہ حالات زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. میں خود ان سب مراحل سے گزرا ہوں کہ ہماری دیہاتی زندگی میں جب ہم نے ذرا آنکھ کھولی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ 15 بچے پیدا کر کے پھینک دیں، پلی جاتے تھے. لیکن کیا اب بھی یہی صورتحال ہے؟ یعنی عورتوں کی صحت کی صورتحال کیا بن گئی ہے؟ غذاؤں نے، ماحول نے، ان چیزوں نے کیا وہی صورتحال باقی رہنے دی ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے دیہات میں کہ بیوی گئی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، بچہ پیدا کر کے خود ہی جھولی میں ڈال کے لے آئی. اب بھی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ معاش کے مواقع کی ہو گئی. اچھا، تعلیم کا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہو گیا. یعنی اب آپ کو بچے کو اس طرح تعلیم مکتب میں بھیج دیا، مولوی صاحب پڑھا دیں گے فارسی عربی. یعنی مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے جن علماء سے شروع میں فارسی عربی یا دینی علوم پڑھے تو کبھی کوئی پیسہ دیا ہو یا انہوں نے کبھی کوئی مطالبہ کیا ہو. ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم دینی ہے، اور بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ کبھی گھر میں بلا لیا، کبھی شام میں بلا لیا، بلکہ بچے کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کے لیے تو وہ پیچھا کر رہے ہیں اس کا. تو وہ ایک کلچر تھا. اب ظاہر ہے ایسا نہیں رہا. اب آپ کو ہر چیز کے لیے، اب تو وہی صورتحال ہے نا کہ جس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ اب تو آپ ماسٹر صاحب جب پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بل پیش کیجیے. تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. اور اب صورتحال کیا ہے؟ سبق پڑھنے کے بعد بل پیش کیجیے. تو صورتحال بدل گئی. تو ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے آپ پر واجب ہے، لازم ہے، جائز کا سوال نہیں ہے. اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو اس کے نتائج بھگتیں گے خدا کے قانون کے مطابق. خدا کے جو قوانین عقلی بنیاد پر کار فرما ہے، یہ عقلی قوانین ہے نا، جو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ دیکھیے جناب یہ یہ معاملے اگر آپ نے کیے تو دل کا مرض لاحق ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیر کرنی ہے، یا آپ کو باہر نکلنا ہے، یا آپ کو فلاں فلاں کام کرنے ہیں، فلاں چیزیں نہیں کھانی. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اصل میں وہ علم اور عقل ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، اس کی بنیاد پر آپ پریونشن کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں. تو یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کے نتائج نکلتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے اس میں اپنے تصرف کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ کسی وقت نہیں نکلنے دیتا. لیکن عام طور پر خدا کے جو قوانین ہیں وہ بے لاگ طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو اگر غلطی کی جائے گی تو نتیجہ نکلے گا اس کا. تو اس وجہ سے اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، جب اللہ نے یہ نعمت آپ کو دے دی تو اب یہ سمجھیے کہ خدا کا فیصلہ ہے. اب آپ کو خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنا ہے، اور اب وہ بچہ جو ہے اس کی حرمت قائم ہے. اس کی جان، اس کا مال، ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے، بالکل اس کے قریب بھی آپ نہیں جا سکتے.
تو اس سے ولادت مراد ہے یا ابورشن بھی اس میں شامل؟
یہ اچھا سوال انہوں نے کر دیا. دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے بچے کی پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ پیدا کرنا ہے یا نہیں، یعنی آپ نے اقدام کرنا ہے کہ نہیں، آپ کے اقدام کا نتیجہ تو اللہ ہی کی طرف سے نکلے گا، آپ نے اقدام کرنا ہے یعنی وہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے کہ آپ تمام چیزوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کریں، وہاں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے حرام حلال کا، وہاں پر تو آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اولاد دینی ہے، اس لیے لڑکی ہو لڑکا ہو شوہر ہو بیوی ہو سب کو پہلے بہت اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نفسیاتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تعلیم و تربیت کے پہلو سے، عورت کی صحت کے لحاظ سے، آنے والے بچے کو وقت دینے کے لحاظ سے اس پوزیشن میں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ معاشی پہلو بھی موجود ہے، تو اس کا پوری طرح ادراک کر کے سمجھ کر بچے کی تمہید باندھنے کا آپ کو حق ہے، یہ ہے پہلے کا معاملہ۔ اس کے بعد فرض کیجئے کہ بچے کی تمہید بن گئی، تو اب اس کے بعد کوئی معنی پیش آ گیا، یعنی کوئی ایسی چیز آ گئی، پتہ چلا کہ کوئی بیماری ہے بچے کو، کوئی اور ہے، آج کل تو بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، کوئی معقول سبب ہے، تو 120 دن کے اندر جو فقہا نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے قرآن اور حدیث میں، وہ میں نے اس مضمون میں بیان کر دی ہے، اس کات کے اوپر جو لکھا ہے وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں بحث دوسرے دائرے چلی جائے گی۔ 120 دن تک وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ 120 دن کے بعد اس کو انسانی شخصیت دی جاتی ہے، جب 120 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد اس کو چھیڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا گلا گھونٹنا چاہیں۔ تو یہ ہے اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر، یہ بات کہ 120 دن تک وہ حیوان انسان ہے، ابھی انسانی شخصیت اس کو نہیں ملی، اس کو جاننے کا کوئی سائنسی طریقہ نہ ہے نہ دریافت ہو سکتا ہے، یہ خدا کی دی ہوئی اطلاع ہے، قرآن میں بھی وضاحت سے ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے، قرآن میں بنیاد کیا ہے، حدیث میں بنیاد کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ کسی موقع کے اوپر مزید تفصیل بھی کر دیں گے، لیکن یہاں اتنا بتانا مقصود تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ ان معاملات سے متعلق نہیں، ہاں اس وقت سے ضرور متعلق ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ بچہ ہے، 120 دن ہو گئے ہیں، تو اب اس کے بعد وہ زندہ انسان ہے، پیٹ کے اندر ہے یا پیٹ کے باہر ہے، اس کی حیثیت بالکل یکساں ہے، اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
یہاں ایک چھوٹا سا اور سوال ہے کہ قتل تو ویسے ہی حرام ہے ان جنرل، تو یہ کہنا ہے کافی تھا کہ ولا تقتلوا اولادکم، لیکن جو من املاک کی شرط لگائی ہے، کہیں اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ یہ جو اقلیت ہے یا یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا تھا کہ بھئی تم بچے پیدا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بھی بچے پیدا کرنے کی پلاننگ میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اگر سوچ یہی ہے کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ کھلاؤں گا کہاں سے، تو وہ اس کے اندر شامل ہوگی؟
دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، یہ جو مل املاک کی شرط ہے تو وہ اصل میں اس شناخت کو واضح کرتی ہے، یعنی کیا بنیاد ہے تمہارے پاس، آپ کسی انسان کی جان لینا چاہتے ہیں، تو بتایا ہے نا کہ دو صورتوں میں لی جا سکتی ہے قرآن مجید نے، تو اس وجہ سے لے لیں گے کہ اس بچے کی پرورش اور اس کی پرداخت کے لیے رزق آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس کی فکر نہ کرو، جبکہ ایک بچہ دنیا میں آ گیا۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھائی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اپنے کارکنوں کو قتل نہ کروائیں، کہتے ہیں نا لیڈروں سے، تو یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک چیز ہے تو ناجائز، لیکن ایک نہایت ادنا چیز سامنے رکھ کر بے پرواہی سے سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی شناخت کو واضح کیا جاتا ہے اس میں۔ جی
اس میں یہ ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے، لیکن 120 ڈیز پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ماں کو کوئی اس سے وہ
ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک طبیب یہ بتاتا ہے یقینی طور پر کہ اب میرے سامنے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ دو جانے ہیں ان میں سے ایک کو بچا سکتا ہوں، وہ بالکل دوسری چیز ہے، اس میں اضطرار کا قانون زیر بحث آتا ہے، وہاں آپ کے بس میں رہا ہی نہیں، تو اس کا وہ زیر بحث نہیں ہے یہاں پہ۔ تو فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے.
ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں.
جی ارشاد.
وہ یہ کہ یہ کیا رسک دینے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے, یہ بات کی جا رہی ہے, کیا یہ وعدے کا اسلوب ہے کہ رسک دیا جائے گا آپ کو اس لیے فکر نہ کریں, یعنی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے رسک دیں گے بچے کو؟
نہیں, بیان قانون ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے رزق کا سامان کر رکھا ہوا ہے, لہذا اس کے اسباب تلاش کرو گے تو مل جائیں گے. یہ قانون کا بیان ہے. نحنو نرزقکم و ایاہم, مطلب یہ ہے کہ رزق کا جہاں تک تعلق ہے اس کو کہا ہے نا دوسری جگہ کہ میں نے رزق کے وسائل اسباب سوال للسائلین اس زمین کے اوپر سب کے لیے برابر پھیلا دیے ہیں, اب آپ نے تلاش کرنا ہے. اس میں ظاہر ہے میری صلاحیت, آپ کی جد و جہد, حالات, ماحول سب کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ بیان قانون ہے, یہ کوئی وعدے کی نوعیت نہیں ہے. وہ وعدہ تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے, جب اس پروردگار نے پیدا کیا ہے لوگوں کو تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیے.
ایک چھوٹا سا سوال اور تھا سر, کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اولادکم, آپ نے اس میں صرف بچیاں مراد لی ہیں, تو یہ لفظ تو عام ہے, تو مطلب اس میں تخصیص آپ کیسے فرمائے؟
نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل اسی طرح کہی. یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, تو اس کا پس منظر میں بیان کیا ہے. وہاں میں نے جہاں تک ترجمے کا ہے اس میں کوئی تخصیص پیدا نہیں کی, اس تخصیص کا کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو ہم جب اولاد کا لفظ بولتے ہیں تو جس طرح بچوں کے لیے بول سکتے ہیں ویسے ہی بچیوں کے لیے بول سکتے ہیں, دونوں کے لیے اکٹھا بھی بول سکتے ہیں. تو لفظ پر کوئی تخصیص وارد نہیں ہوئی. البتہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہوتا تھا, عجیب سی بات ہے نا, بچوں کو کون مارتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ وہاں زیادہ تر بچیوں کے بارے میں کیا جاتا تھا. تو یہ اس کے تاریخی پس منظر کا بیان ہے, یہ جملے پر کوئی تخصیص عائد نہیں کی گئی. تو یہ فرمایا کہ بلا تقتلوا اولادکم من املاک نحنو نرزقکم و ایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا و ما بطن. یعنی یہ پہلے فرمایا شرک نہ کرو, پھر فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کرو, یہ حرام ہے. پھر یہ کہا کہ یہ جو تم احمقانہ حرکت کرتے ہو اپنے بچوں کے بارے میں, اس کا ارتکاب نہ کرو. ولا تقرب الفواحش, اور فواحش کے قریب نہ جاؤ, ما ظہر منہا و ما بطن, خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے, فواحش کے قریب نہ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ فواحش ظاہر ہے فاحشہ کی جمع ہے. عربی زبان میں یہ ایک معروف لفظ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کوئی اجنبی تعبیر اختیار کر لی ہے اور اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. معروف لفظ ہے, جس کو بدکاری کہتے ہیں نا آپ کے ہاں, اس کی جو صورتیں بھی ہو سکتی ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. چونکہ انسانی معاشروں میں میاں بیوی بی کے مابین جنسی تعلق کے سوا ہر چیز کو ہمیشہ فاحشہ ہی سمجھا گیا, یعنی انسان کا جو تعامل ہے وہ لفظوں میں ایک خاص طرح کی تخصیص پیدا کر دیتا ہے. تو اس لفظ کے ساتھ بھی یہ بات بالکل واضح. آج ہم کوئی دوسرا تصور قائم کر لیں تو اس سے قرآن مجید کی زبان اور اس کا پس منظر نہیں بدل جائے گا. قرآن مجید جو الفاظ کا عرف ہے اسی میں ان کو استعمال کر رہا ہے. تو فواحش اس وجہ سے شادی کے بعد برے سے برے معاشروں میں بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ وفادار رہیے، آپ ادھر ادھر منہ مت ماریے. یہ عورت کی نفسیات بھی یہی چاہتی ہے، مرد کی نفسیات بھی یہی چاہتی ہے، اس میں زیادہ بحث بھی نہیں ہے. اس کو جرم یا گناہ سمجھا بھی جاتا ہے عام طور پر. مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ شادی سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو مابن نزاع ہوئی ہے. مابن نزاع اس معاملے میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک مابن نزاع یہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شادی سے پہلے کیا مسئلہ ہے، یعنی ٹھیک ہے جب آپ نے شادی کر لی، ایک خاتون نے ایک مرد کا انتخاب کر لیا، مرد نے ایک خاتون کا انتخاب کر لیا، ادارہ بن گیا، اب بچے ہونے ہیں نا، تو یہ آپ اس سے پہلے کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ اس کے بعد پابندی سمجھ میں آتی ہے ہر ایک کی، برے بھلے سب لوگ سمجھ لیتے ہیں اس بات کو، تھوڑا سا استدلال کیا جائے تو مان بھی جاتے ہیں. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں، ایک یہ. دوسرا یہ کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ بے وفائی ہو گئی، تو اس میں ریاست کیوں مداخلت کرے؟ ہو گئی ٹھیک ہے، وہ نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں گے اکٹھے، لیکن اس کو قانون کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ یہ دو سوالات اس بارے میں پیدا ہوتے ہیں. دوسرے پر تو کسی اور موقع پہ گفتگو کریں گے، قانون کا مسئلہ کیسے بنتا ہے، یہ کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے اٹھا کے جرم بنا دیا؟ یعنی گناہ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ جرم بنتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ ہے تو معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے. جس وقت وہ گناہ سے اٹھ کے جرم بن جائے گا تو اب معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں اقدام کرے. ان چیزوں کو بہت دقت نظر سے سمجھنا چاہیے. جب تک یہ فرق نہ سمجھ لیے جائیں اس وقت تک بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوتی. تو دو چیزیں ایسی ہیں جس پر آج کا جدید معاشرہ آپ سے بحث کرے گا. ایک یہ کہ آپ نے بدکاری کو جرم کیوں قرار دیا ہے، یہ بحث ہوگی قانون کی سطح پر، اس کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں قرار دیا ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ پہلو کہ زنا یا بدکاری، چلیے شادی کے بعد سمجھ میں آ گئی، پہلے کیوں؟ تو ایک اصول سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ملحوظ ہے، اور شریعت میں کیا آپ لوگوں کی ساری زندگی میں ملحوظ ہے. وہ چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ جب چاہیں ان کو اختیار کر لیں، جب چاہیں چھوڑ دیں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ کیا کہ چلیں آج گوشت کھاتے ہیں، اگلے دن آپ میں دال کھا لیں گے. لیکن یہ معاملہ چائے کے ساتھ نہیں ہے، یہ سگریٹ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ کچھ دیر کے بعد ایڈکشن پیدا کر دیتی ہے. جنس کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے. یعنی اگر آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو پھر سوئچ نہیں ہے کوئی جس کو آف کیا جا سکے. تو اس وجہ سے پریونشن کے اصول پر اس کو ہماری تعبیر میں، ہمارے علم کی تعبیر میں کہتے ہیں سد الذریعہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پابندی لگا دی کہ یہ ایک بار یہ باب کھول دیا گیا تو بند کون کرے گا اس کو؟ آپ اگر اس تنوع کے عادی ہو گئے، آپ اگر بھمرے بن گئے، آپ اگر ہر پھول کا رس چوسنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو پھر آپ کے اوپر پابندی لگائے گا کون اور آپ کو روکے گا کون؟ تو انسان کو ایڈکشن والی چیزوں سے آپ اسی اصول پر روکتے ہیں. یہی اصول ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ نشے کی چیزوں کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. ایک قطرے سے نشہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس لیے کہ وہ قطرے نے دو قطروں میں اور دو نے دس میں بدلنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی صورتحال ہر اس معاملے میں ہوگی. تو سد ذریعہ کا اصول ہے جس کا اطلاق کر کے اس ساری صورتحال کو ممنوع قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا کہ نہیں آپ پہلے دن سے اس سے اجتناب کریں گے.
جیسا ایک سوال یہاں بھی کہ مغربی معاشرہ اس قانون کی اس بنیاد پہ نفی کر سکتا ہے کہ بہت سے مغربی ممالک میں جو خاندان کا ادارہ ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، شادی کے بغیر سب لوگ آپس میں رہ رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں اور ان کا نظام چل رہا ہے. بلکہ بعض جگہوں پہ تو اسلامی جو براہ نام اسلامی ممالک ہیں جیسے ہمارا ملک ہو گیا، ان سے اچھا نظام چل رہا ہے ان کا، کیونکہ ان کی جو ان کے حکمران ہیں، جو ان کی سوسائٹی ہے، وہ ان کو وہ مواقع فراہم کر رہی ہے، اصولوں نے بنائے ہوئے. اگر شادی نہیں بھی ہے تو ایک ذمہ داری اصولاً باپ پہ ڈالی ہوئی ہے کہ تم نے چائلڈ سپورٹ کرنی ہے، ان کو تعلیم کے موقع فراہم کیے گئے ہیں، ان کے لیے بہبودی اور موقع فراہم کیے گئے ہیں. تو یہ تو پھر اس قانون کی نفی کرتا ہے کہ یہ ادارہ ضروری نہیں ہے آج کل کے زمانے.
اس قانون کی نفی نہیں کرتا، یہ اس قانون پر نقد کرنے والے یا اس کے مقابل میں بات کرنے والوں کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ انسان کو صرف روٹی کھانے والی چیز سمجھتے ہیں. انسان کی حیثیت سے میرا وجود ہزار پہلوؤں سے بعض چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. وہ تحفظ کا تقاضا کرتا ہے, محبت کا تقاضا کرتا ہے, تعلق کا تقاضا کرتا ہے, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی امیدوں کو ایک جگہ وابستہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے, خاندان کے رشتوں کا تقاضا کرتا ہے. ناقص متبادل تلاش کر رہے ہیں, اور وہ بھی کہاں, جہاں پر بہت پیسے آ جائیں اور بہت ترقی یافتہ ملک ہو. میرے ملک میں کیا کریں گے؟ تو اللہ کا نظام جو ہے وہ عارضی بندوبست کا متقاضی نہیں. عارضی بندوبست تو کسی یتیم کے لیے بھی کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن کیا وہ کوئی آئیڈیل بندوبست ہے؟ وہ کوئی مثالی چیز ہے. مثالی معاملہ جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس کے لیے ہم یہ ایثار کرتے ہیں, ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی حال میں بھی ایسی کسی چیز کے قریب نہیں جائیں گے, ہر حال میں اس کا ہم تقاضا پورا کریں گے. تو یہ اسی لیے کرتے ہیں.
ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جی یہ جو الفواحش ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اور اس کو عرف پر چھوڑ دیا گیا, اور آپ نے ابھی کہا کہ یہ عربی میں معروف چیز ہے, تو زمانے کے ساتھ ساتھ اس کا سٹینڈرڈ چینج ہوتا رہتا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو فرینڈ شپ ہے اور اس وہ ایک تہذیب کے دائرے میں, اور پہلے یہ ٹھیک نہیں تھی, سلام لینا ہے, ہینڈ شیک کرنا ہے, پہلے کسی زمانے میں یہ فواش ہوتی تھی اور اب اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا. تو اس میں ہم ساتھ ساتھ ہم چینج ہوتے رہیں گے جیسے جیسے اس کا اسٹینڈرڈ چینج ہوگا.
اس پر گفتگو بہت تفصیلی طور پر کرنے کی ضرورت ہے ان سارے پہلوؤں کے اوپر. کیا وقت ہے ہمارا؟ تو درس کا وقت جو ہے وہ چونکہ ختم ہو گیا, اور عین آخری وقت میں آپ نے ایک بڑا سوال کر دیا. تاہم اس کے لیے اب اگلی نشست کا انتظار کیجیے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.